ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون ان کے سلطنت والوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بہت لے دے کی، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے؟ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ خود بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو دوسرے بہت چھوٹے دکھتے ہیں۔ مثلا وہی مثال جو ہم نے تکبر کی بات کے اندر کی تھی نویں پارے کے اندر، کہ متکبر شخص کیسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت اونچے پہاڑ پہ کھڑا ہے، دوسروں کو وہ بہت دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا دکھ رہا ہے اور وہ دوسروں کو بہت چھوٹا دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ ان سے بہت اونچا کھڑا ہے، بہت انسیکیور شخص ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو لوگ ہم جیسے انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہوں میں دیکھنے لگتے ہیں نا، تو دوسرے تو آپ کو بہت چھوٹا دیکھیں گے، لیکن اگر آپ اللہ کی نگاہوں سے خود کو دیکھیں گے تو بعض دفعہ آپ بظاہر دوسروں کی نظروں میں آپ چھوٹے بھی بن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا کر دے گا۔ مثلا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جن کو اپناتے ہوئے انسان کہتا ہے نہیں، پھر لوگوں کی نظروں میں بیکورڈ بن جاؤں گی، سب اسٹینڈرڈ بن جاؤں گی، میرا گیٹ اپ خراب ہوگا، میرا حال خلیہ خراب ہوگا، میرے لکس خراب ہوں گے۔ تو کیا ہوا، اللہ کی نظروں میں اپنے لکس کو دیکھے؟ کبھی آپ کسی کو بہت قریب سے دیکھیں نا، آنکھیں کھول کے دیکھیں، تو یہ جو آنکھ کے اندر کا جو عدسہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو اپنی تصویر دکھے گی۔ کر کے دیکھ لیں، وہ کتنی سی آپ دکھیں گے، بنے دکھیں گے، لوگ آپ کو یوں دیکھتے ہیں بنا، اور آپ اللہ کی نگاہوں سے خود کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا دیکھیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی نگاہوں سے خود کو دیکھا جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ابن مریم اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا اور ان کو ایک بلند سطح پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبروں، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ یہاں پھر دیکھیے کہ طیب رزق اور عمل صالح کا گٹھ جوڑ بتا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے اعمال میں آتا ہے۔ آپ اپنی غذا کو آسان کر لیں، ایزی ٹو ڈائجسٹ کر لیں، آپ دیکھیں گے آپ کا عبادت میں دل لگے گا۔ وہ نماز جو پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور وہ نماز جو خالی پیٹ میں پڑھتے ہیں، اس کا فرق محسوس ہوتا ہے؟ مثلا روزے کی حالت میں آپ جو عصر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اور عشاء کی تراویوں کا فرق محسوس ہوتا ہے؟ جب بہت کھا لیتے ہیں نا تو پیٹ بھر جاتا ہے، بوجھل ہوتا ہے، جسم میں گیسز پاس ہوتی ہیں، وضو نہیں ٹھہرتا، کھانے کی اشتہا رہتی ہے، آپ کے پاس سے اسمیل آتی ہے کھانے کی، بعض دفعہ منہ میں سے کھانے کی باس آنے لگے گی، اثر ختم ہو جائے گا۔ ہم چیک کریں اپنے آپ کو، جو کھاتی ہوں وہ کیا کھاتی ہوں، کیا میں طیب کھاتی ہوں؟ طیب پھر وہی دو قسم کا، رزق حلال اور جنس کے اعتبار سے حلال چیزیں۔ کیا بھوک لگتی ہے یا روزے کی افطاری پہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ حلال ہے کہ حرام، صرف ٹیسٹ کے نام پہ کھا تو نہیں لیتی؟ آپ فیل کریں گے کہ جب پیٹ حلال کی طرف جاتا ہے، جو انسان کے باقی آرگنز ہیں وہ بھی اسی طرف جاتے ہیں۔ پیٹ جو ہے نا، یہ میدہ جو ہے، یہ ایک قسم کا برتن ہے، حوض ہے، اور اس کے اندر سے جو وینس نکلتی ہیں وہ ایسی جیسے نہریں ہیں۔ حوض میں جو چیز ہوتی ہے نا، وہی نالیوں میں جاتی ہے نا، بالکل اسی طرح جو پیٹ میں ہمارے چیز ہوتی ہے نا، وہی بلڈس کے اندر، وینس کے اندر جاتا ہے، اور وہی ہمارے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے یا اچھے خیال ڈالتا ہے۔ تو اچھی خوراک اچھے عمل، بری خوراک برے عمل۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ سچ ہے نا، جو ٹکڑا آسان لگا دین کا وہ لے لیا۔ پیچھے بھی یہ بات گزر گئی دو تین دفعہ، یہاں پھر آ گئی کہ انہوں نے اپنے دین کو کیا کیا، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پک اینڈ چوز کا شکار ہو گئے۔ اچھا تو ان کو چھوڑ دو، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد ان کو دیے جا رہے ہیں، گویا ان کو بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا ان کو شعور نہیں۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جن کا حال تو یہ ہے کہ دیتے بھی ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے ان کو پا لینے والے ہیں۔ ان آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں؟ یہ چوریاں کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، یعنی برے کام کر کے ڈرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو گناہ کریں اور ڈریں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں قبول ہوا کہ نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس درجے کی تھی کہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی۔ ہم ذرا اپنے آپ کو چیک کریں، کیا میرا دل نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے؟ دیکھیے، اگر یہ کیفیت ہے نا تو مبارک ہو آپ کو۔ تقویٰ ہے ہی یہ چیز کہ نیکی کر کے بھی اس بات کا غم رہے کہ یہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، اور نیکی کر کے اکڑنا، پھولنا، آنکھیں دکھانا، رعونت کا شکار ہو جانا۔ ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں ہم، ہمارے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ کوئی اور کر کے تو دکھائے۔ جہاں یہ خیال ہے فوراً سمجھ لیں کہ یہ نیکیوں کو زنگ لگ جائے گا۔ ایمان کیا کہتا ہے کہ نیکیاں کرو اور ڈرو کیوں؟ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ عبادت کرتے تھے پھر بھی روتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے پھر بھی روتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ جس ذات کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور جتنا آپ اس چیز کو سوچنا چاہیں سوچ لیں، مجھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کسی کو اچھی امید ہے کہ وہ اچھا کھانا پکا لیتا ہے، گھر میں بہت عزت والے مہمان آنے والے ہیں جن کو آپ بہت اچھا کھلانا پلانا چاہتے ہیں، دنیا کا معاملہ کر لیں، کسی بھی رشتہ داری کا معاملہ کر لیں، اچھا کھانا پکانے کے باوجود کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دل ڈر رہا ہوتا ہے نا، چاول نہ نرم ہو جائے آج، کھانے میں نمک تیز نہ رہ جائے، گوشت ٹوٹ نہ جائے، کیا ہوتا ہے کہ ان کو قبول کروانا ہے، پیش کرنا ہے، وہ قبول کر لیں۔ اپنے دل کو توڑیں رمضان کے قرآن کے ساتھ، کہ ان دل میں اب یہ ہوا نہ بھرنے شروع ہو جائے ہمارے کہ ہم نے بہت کام کر لیا، دیکھا آج تو اب تم دو دفعہ پڑھتے ہیں اور دو دفعہ پڑھاتی ہوں، کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ نے 3-4 گھنٹے لگا ہی دیے اس کتاب کے لیے تو کیا تیر مار دیا، پیچھے 20 گھنٹے آپ کے نفس اور آپ کے آرام کے موجود تھے۔ تو دل کے اندر خشیت رکھے، یہ انسان کو مزید نیکیاں کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، دل نرم رہتا ہے اور نرم چیز کے اندر پھر اور چیزیں جانے لگتی ہیں، اور اگر وہ چیز نکل جائے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سخت دل سے پھر نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں۔ جو عربی کے لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ، غمرہ میں ہیں ان کے دل۔ غمرہ کہتے ہیں گہرے کنویں کو۔ سوچئے ذرا تصور میں ایک شخص کو لائیں، کسی گہرے کنویں میں گر گرا ہوا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا وہاں سے نکلنا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے معاملے میں خود بھی وہ نہیں جان رہے ہوتے کہ وہ کتنی گمراہیوں میں آ چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں گناہوں کے اندر، غفلتوں کے اندر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اسی طریقے سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مندوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ پھر ڈکارنا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں ملنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات سنائی جاتی تھی تم کو، رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے۔ مستکبرین بھی سامرن تحجرون، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بیکار باتیں کیا کرتے تھے۔ عربوں کی عادت تھی کہ راتوں کے وقت محفلیں سجاتے تھے، جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں نا بیٹھک لگانا یا چوپال، تو بڑے بڑے ان کے ایسے اسپاٹس بنے ہوئے تھے جہاں بیٹھ کے گوسپ کرتے تھے، اور پھر راتوں کے وقت ایسی باتوں میں اتنے مصروف رہتے، آدھی آدھی رات تک بیٹھتے اور اس کے بعد پھر پڑھ کے سو جاتے۔ اللہ نے اس بات پہ تنقید کی۔ میں جب اس آیت کو پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا، کل ان کی چوپالیں تھیں، آج ہمارے لانجز ہیں، جس کو لوگوں نے ٹی وی لانچ کا نام دے دیا۔ میں سوچتی ہوں نماز لانچ کوئی نہیں ہمارے گھر کی، ہمارے گھر کے اندر درس لانچ ابھی تک نہیں بنی، ٹی وی لانچ بن گیا۔ اور چلے لفظ ٹی وی تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن جو ان محفلوں، اس راتوں کو بیٹھ کے تحجرون والی کیفیت ہوتی، اس کو تو سوچے۔ کتنے ہی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو نماز تو جھٹ پٹ میں پڑھ لیں، سپارہ تو 15-20 منٹ میں پڑھ کے پورا کر کے رکھ دیا، لیکن 3-3-4-4 گھنٹے صرف سامرن تحجرون کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ میری زندگی میں یہ جو سامر، اس کا لفظ آگے بھی آئے گا سورت نجم میں، لیکن یہاں ہی اب تھوڑا سا سمجھ لیں، افسانہ گوئی کو کہتے ہیں، ڈراماز، کہانیاں۔ بعض دفعہ یہ چیزیں انسان کو اصل مشن سے بالکل دور کر دیتی ہیں۔ پارے کا جو تھیم چل رہا ہے، اگر ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں تو آج انسانیت کے اندر جو بھی زنا کی تباہیاں اور بدکاریاں اور بے حیائیاں، اس میں بہت بڑی وجہ سامرن والی بھی ہے، تہجرون۔ آپ صرف اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں، آپ کا دل خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ افلم یدبر القول، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا جو ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بھدکتے ہیں؟ یہ ریزلٹ ہوتا ہے سامرن تہجرون کا، کہ پھر انسان دین کی محفلوں سے بھدکنے لگتا ہے۔ جتنا آپ کی زندگی میں ایسی چیزوں کو دیکھنا دکھانا، فلم، سینما، کلبس، ڈانسنگ، جتنے یہ ہوں گے نا، اتنا آپ قرآن کی محفل سے بھدکیں گے۔ یہ آپ اپنے لیے کرائیٹیرین رکھ لیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام ہوتا ہے۔ یا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنو ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان میں سے اکثریت کو ناگوار ہے۔ سچی بات نہیں اچھی لگتی لوگوں کو، جھوٹے کسے کہانی اچھے لگتے ہیں، دلاسے اچھے لگتے ہیں، مزے مزے کی باتیں کرو، کیا ڈراتے ہو؟ کبھی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے نا، شخص کو کہتے ہیں کیا دین کے نام پر ڈرانے شروع ہو گئے، کوئی اچھی اچھی باتیں کرو، کوئی جنت کی باتیں کرو، سناؤ۔ تو بھائی آپ عمل کر لیں، وہ خوشخبریاں مل جائیں گی۔ یعنی بعض دفعہ دین کے نام پہ بھی ہم فکشن ہی سننا چاہتے ہیں۔ ذرا کوئی کہاوت سناؤ، کوئی کہانی سناؤ، ذرا قصے کہانیاں سناؤ، سٹوریاں سناؤ۔ ہاں، سٹوریاں تو اس کو ملیں گی نا جس نے زندگی میں اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو خوشخبریاں دے گا۔ تو یہاں بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو حق اچھا نہیں لگتا۔ آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں حق سے بدکتی تو نہیں ہوں؟ مجھے سچ کڑوا تو نہیں لگتا؟ اور خاص طور پہ جب حق کی چوٹ خواہشوں پہ پڑے۔ وَلَوِتَّبَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتا۔ دو مذہب ہر دور میں چلتے رہے ساتھ ساتھ، سائملٹینیسلی۔ ایک حق کا کلچر، یعنی حق کا دین، ریلیجن آف ریئلٹی ٹرو، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ کا دین، اور اس کے پیرلل جو حزب اختلاف ہوتی ہے نا ہر دور کی، وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا دنیا کے 4-6 مذہب ہے، ایک مسلمان، ایک کرسچین، ایک جیوئزم، ایک بدھاز، ایک ہندوس، اور اسی طرح 6-8-10 نام اور بھی ذہن میں آتے ہوں گے، لیکن ان جتنے ناموں کو آپ جانتی ہیں نا، اس میں ایک مذہب کا نام اور ایڈ کر لیں، اور وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے۔ ہر دور میں حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خواہش کے پیچھے چلنے والے۔ حق خواہشوں پہ پابندی لگاتا ہے تو برا لگتا ہے۔ کہا اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں۔ دوبارہ وہی بات آ گئی جو سورت انبیاء میں گزر گئی، کہ وفیہ ذکرکم، اور لوگ کیسے ہیں؟ فہمن ذکرہم موریتون، اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑے ہوئے۔ حیرت نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں کہ انسان کو سب سے زیادہ وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جس میں انسان کا اپنا انٹرسٹ ہو۔ اپنے البمز کیوں سنبھال کے رکھتے ہیں ہم؟ شادی کی اپنی مووی کیوں اچھی لگتی ہے؟ اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے نا، کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس پہ ہی لوگ ہمیشہ بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قرآن کو سنتے وقت تمہیں کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے، کیوں نہیں سننا چاہتے؟ بوریت کیوں لگتی ہے؟ نیند کیوں آتی ہے؟ توجہ کہیں اور کیوں جاتی ہے؟ نگاہیں کیوں بھٹکتی ہیں؟ سوچ کیوں بھٹکتی ہے؟ اس لیے کہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑتے ہو۔ انسان کا نام تو کوئی کونے میں لے کے بھی لے نا تو انسان کے کان ادھر لگ جاتے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے، مجھے کہا ہے۔ سوتا بندہ بعض دفعہ اٹھ جاتا ہے اپنا نام سن کر۔ آپ بچے کو مخاطب کر کے دیکھیں، کھیل رہا ہوگا، جو ہی آپ کسی سے اپنے اس بچے کے نام لے کے کوئی بات کریں نا تو وہ پلٹ کے آپ کی طرف دیکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب سے منہ موڑتے ہو، حالانکہ اس میں تمہاری باتیں ہیں۔ ام تسألهم خرجا، کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو راستے سے گزر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے ان کو وہ نہیں ماننا چاہتے، نہیں سننا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم انہیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں وہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ بہت ہی دل ہلانے والی آیت ہے کہ بعض لوگ مصیبتوں کے باوجود بھی نہیں جھکتے، نہیں عاجز ہوتے، ٹوٹتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کبھی لوگوں کی باتیں سنا کریں، بعض دفعہ غم آتا ہے نا تو نعوذ باللہ اللہ کے خلاف اتنے گستاخانہ جملے بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کی کارستانی ہے، یہ اس کے کھیل ہیں، یہ تماشے ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس کا دل بیماری میں نہ دکھے، بیماری میں نہ ٹوٹے، اس کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں عام حالت میں سخت ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو پانی میں ڈالتے ہیں، پھر بوائل کرتے ہیں، ابالتے ہیں، جو ہی آپ پانی لگائیں اس کو ہیٹ دیں تو اکثر چیزیں نرم ہو جاتی ہیں نا، بعض چیزیں کھل جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں آگے سے، تو یہ نارمل حالات ہیں نا۔ لیکن جو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے اور پھر بھی نہ کھلے، پھر سوچئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پھر اتنا سخت پتھر ہو چکا ہے کہ وہ پانی میں بھی نہیں گلے گا۔ اپنی زندگیوں کے اندر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں کوئی لکھی بھی نہیں آئیں گی کہ اب میں تم پہ مصیبت ڈالنے والا ہوں، پلیز اس کے بعد اب دل کو نرم کر لو۔ دن رات ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی بڑی۔ ہر ایک کا جو گول ہے، جو ہر تکلیف کے بعد جو چیز چیک کرنی ہے وہ کیا ہے کہ میرے اندر عاجزی آئی کہ نہیں آئی۔ بعض دفعہ انسان بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے اکڑے اکڑے پھرتے ہیں، پھر اللہ ایسی چوٹ ڈالتا ہے، اولاد کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، بچی کو طلاق ہو گئی، شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، جوانی میں بیوہ ہو گئی عورت، کوئی ایسی بات ادھر ادھر کی ہو جاتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک نیا انسان سامنے آتا ہے، بالکل شخصیت بدل جاتی ہے۔ سمجھ لیں کہ ایسی مصیبتیں انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہیں، مصیبت انسان کا استاد بن جاتی ہے اگر وہ اس مصیبت سے سبق حاصل کر لے، اور نہیں تو پھر اگلا دروازہ ہوتا ہے عذاب کا۔ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، پھر یکا یک تم دیکھو گے کس حالت میں یہ خیر سے مایوس ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیا۔ کیا پتہ چلا کہ سوچنے کا کام دماغ سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ آج سائنس نے بھی اس کو پروف کر دیا، پچھلے کئی سالوں سے یہی نظریہ چلتا رہا کہ دماغ سوچتا ہے، لیکن آپ غور کریں جیسی آپ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے نا ویسی سوچیں آتی ہیں۔ از اٹ ٹرو؟ آپ غمزدہ ہوتے ہیں نا، دل دکھی ہوتا ہے نا، تو دکھ کی سوچ آتی ہے، تو دل ماہوارہ سوچوں کا۔ اللہ نے یہ کیوں دیا؟ سوچو، کرتے کیا ہے اکثر؟ قلیلاً ما تشکرون، شکر نہیں کرتے۔ پارے کے تھیم کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو انہی تین چیزوں کی وجہ سے زنا کا راستہ کھل جاتا ہے۔ انسان غلط سنتا ہے تو دل میں غلط خیالات آتے ہیں، غلط بولتا ہے تو زبان گندی ہو جاتی ہے، اور دل میں گندے خیالات آتے ہیں تو دل گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناشکری ہے کہ انسان اپنے دل میں غیر کو جگہ دے، یہ کانوں کی ناشکری ہے کہ اس سے غیر محرم کی باتوں کو مزے لے لے کر سنے، محبت بھری باتیں، اور آنکھیں اگر کسی ایک کے دیدار کو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہیں تو یہ آنکھوں کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے، یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی یہ تو امپوسیبل بات ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں، ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، اصل بات کیا ہے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب ایک جنریشن کو ڈرایا کہ دیکھو غلط کام کرو گے تو عذاب آئے گا، جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، قیامت آئے گی، اب وہ بات نہ ہوئی، وہ نسل گزر گئی، ان کی اولادیں بڑی ہو گئیں، اب ان کی اولادوں کو بھی نبیوں نے ڈرایا کہ دیکھو اچھے کام کرو، غلط کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اچھا اب پھر قیامت نہ آئی، دوسری نسل بھی چلی گئی، پھر تیسری نسل آ گئی، قیامت کے وعدے نبی دیتے رہے دیتے رہے، جب نہ آئی تو ایسی باتیں انہوں نے کی، کیا باتیں کرتے ہو، شروع سے سن رہے ہیں، آئے پھر عذاب آتا کیوں نہیں، آئے قیامت پھر آتی کیوں نہیں، یہ تو پہلوں کی باتیں ہے نا، حیرت کی بات کہ لوگ کس طریقے سے نبیوں کی بات کو جھٹلاتے ہیں۔